السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اس وقت ہماری نشست کا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جب بھی گفتگو ہو تو ایک اہم ترین معاملہ جو پیش نظر رہنا چاہیے وہ ادب کا بھی ہے، احترام کا بھی ہے، عقیدت کا بھی ہے، اور اپنی بے بسی کے اعتراف کا بھی ہے. ہمارے لیے ممکن نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی عظمت کا ہم ادراک کر سکیں، چنانچہ ہم مجبور ہیں کہ یہ اعتراف کر لیں کہ یہ ہمارے بس میں ممکن نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم بیان کر سکیں. چنانچہ بہتر یہی ہے کہ رب العالمین جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور رب بھی ہے، اس سے معلوم کر لیں کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کس کس طور پر بیان فرماتا ہے. چنانچہ آج ہمارا عنوان قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کے سامنے 10 ہیڈنگز کے تحت، 10 عنوانات کے تحت کچھ آیات قرآنی رکھوں گا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا اشارہ ہی مقصود ہے آپ کے سامنے کرنا، تاکہ ایک ترتیب سے قرآن کا وہ بیان جو صاحب قرآن کے بارے میں وہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ اتنا تو ادراک اور احساس اور اندازہ ہو جائے کہ رب العالمین کس کس طور پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے کلام میں فرماتا ہے. تو 10 باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن کی عظمت کیا ہے. یعنی ایک نیٹشے کا قول ہوگا رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مائیکل ایچ ہارٹ کے ٹریبیوٹس ہوں گے رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیپولین کا کوئی ٹریبیوٹ ہوگا رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گاندھی کا کوئی کامنٹ ہوگا رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لیمنٹائن کا کوئی قول ہوگا رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کافر مرے، اس لیے ان کے اقوال کی کوئی اہمیت نہیں. مگر کافر ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں. تو خالق کائنات سے پوچھے نا، یہ تو انسان ہے، وہ خالق جس نے محمد رسول اللہ کو پیدا بھی فرمایا، اپنا بندہ اور اپنا رسول قرار دیا، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین قرار دیا، وہ رب کس کس طور پر بیان کرتا ہے اپنے کلام میں. لیکن اس خود کلام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے پہلے وہ سمجھ لیں. نیٹشے کے مقابلے میں، لیمنٹائن کے مقابلے میں، گاندھی کے مقابلے میں، مائیکل ایچ ہارٹ کے مقابلے میں، برنارڈ شاہ کے مقابلے میں، اللہ کے کلام کی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ پہلے کچھ اللہ کے کلام سے اس کا ادراک کریں، پھر اس کلام سے صاحب قرآن کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. تو پہلی بات خود قرآن کی عظمت اور اہمیت، اشارہ ہی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں قرآن کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. اور خالق کے کلام، بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں. یہی قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انسان کا کلام کبھی اس دعوے سے شروع نہیں ہوتا، یہ خالق ہی کا کلام ہے، یہ رب العالمین ہی کا کلام ہے جو اس دعوے سے شروع ہوتا ہے کہ لا ریب فیہ. یہی قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہ اگر اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر دو، اور اس چیلنج کو قبول کرنا کبھی کسی کے لیے ممکن نہ ہوا. یہی قرآن ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے سورۃ الطارق آیت نمبر 13 میں انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، ایک ڈیسائسو ورڈ ہے رب العالمین کی جانب سے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 87 اور سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا. یہ سارا کچھ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا چیلنج قبول کرنا تمہارے بس میں نہیں، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ اللہ کا قول ہے جس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے جس سے بڑھ کر کسی کا قول سچا نہیں ہو سکتا. یہ رب العالمین کے کلام کی عظمت خود رب العالمین کے کلام کی چند آیات کی روشنی میں. اب آئیے دوسری بات, صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ایمان کے ضمن میں کیا کہتا ہے. یعنی اب ہمارا دوسرا نقطہ ہے سمجھنے کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اہمیت کو قرآن کس طور پر بیان فرماتا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں, کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم آخرت پر ایمان لائے. قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں. یہ منافقین تھے اور یہود بھی تھے. یہود اللہ کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے, مگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. منافقین بھی جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اللہ کو ماننے کا, آخرت کو ماننے کا, مگر دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. قرآن کہتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ان کا ایمان ہی نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں, زبانی کلامی دعوے کافی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے, بلکہ جب تک دل سے ایمان نہ لاؤ تمہارا ایمان نہیں. قرآن نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں, زبان کے قول اور اقرار سے آگے بڑھ کر دل سے ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. یہی قرآن بتاتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 28 میں, وہاں صرف رسول کا ذکر آتا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 28 سے فرمایا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. تو کبھی کبھی صرف رسول پر ایمان کا بھی مطالبہ رب العالمین نے فرمایا ہے, جیسے کہ سورۃ الحدید آیت نمبر 28 کا حوالہ دیا گیا. اور حد یہ ہے کہ اللہ نے پچھلے تمام رسولوں پر لازم کیا کہ وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں تمام رسولوں سے بعد میں اور آخر میں آنے والے رسول پر ایمان کا نہ صرف یہ کہ مطالبہ کیا گیا آل عمران آیت نمبر 83 میں, بلکہ ہر رسول نے اپنی امت کو کہا کہ جب وہ آخری رسول آئیں اور تم ان کو موجود پاؤ تو تم ان پر ایمان لانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی 10 باتوں میں سے کہ رسول اللہ پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طور پر قرآن نمایاں فرماتا ہے. اسی ضمن میں اہم ترین بات آپ کی ختم نبوت کا بیان, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ذکر آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا, ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسری بات میں نے اپنی اب مکمل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ضمن میں قرآن کس کس طور پر ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے. تیسری بات, رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی تعظیم کے حوالے سے قرآن کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے. اس وقت ہماری نشست کا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن. بجائے اس کے کہ ہم اپنی باتوں کے ذریعے رسول اللہ کی عظمت کو سمجھنے بیان کرنے کی کوشش کریں, رب العالمین کے کلام سے معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کس کس طور پر رسول اللہ کی عظمتوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات, رسول اللہ سے محبت اور رسول اللہ کی تعظیم اور ادب صلی اللہ علیہ وسلم. کئی قرآن فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. اس وقت میں صرف آیات قرآنی کا ذکر کر رہا ہوں, ورنہ یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ احادیث بھی آ رہی ہوں گی, لیکن اس وقت ہم آیات قرآنی پر فوکس کر رہے ہیں. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. کہیں قرآن ہلا دینے والے انداز میں فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں, دنیاوی رشتوں اور مال و اسباب کی محبت سے بڑھ کر اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو دھمکی دی گئی کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. سورہ توبہ آیت نمبر 24, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیله فتربصوا حتی اتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر یہ آٹھ محبتیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ انتظار کرو اللہ کے عذاب کا کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. سارے رشتوں اور دنیاوی مال و اسباب سے بڑھ کر اگر محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن عذاب کی دھمکی دیتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام پر پورے قرآن کی حساس ترین آیت ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2. ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے روبرو اس طرح زور سے بلند آواز سے بات نہ کرنا جیسے لائٹ موڈ میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہاری عبادات ضائع ہو جائیں اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری ساری محنتیں لٹ چکی ہیں. آواز سے آواز بلند ہونے پر نیکیاں برباد. جو رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں، جو رسول اللہ کی سنت کا انکار کریں، جو رسول اللہ کی اطاعت کا انکار کریں، جو رسول اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں، جو رسول اللہ کی مبارک سنتوں کا مذاق اڑائیں، جو رسول اللہ کے مشن کا مذاق اڑائیں، جو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑائیں، جو رسول اللہ کے مشن میں شریک لوگوں اور محنت کرنے والوں یا والیوں کا مذاق اڑائیں، سوچئے کیا انجام ہوگا. قرآن تو آواز سے آواز بلند ہونے پر کہتے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور اسی تعظیم پر قرآن کامیابی کی بشارت دیتا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، احترام کیا، تعظیم کی، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی ان کے مشن میں، اور جنہوں نے قرآن یعنی نور جو ان پر نازل ہوا اس کی اتباع کی، یہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوں گے. تو کامیابی کن کے لیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب اور احترام بھی کرنے والے ہوں. یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے مکمل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا تذکرہ کس کس طور پر قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس کس انداز سے قرآن بیان فرماتا ہے. کبھی اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرآن تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. اللہ اکبر. قرآن تو وہ کلام، سورہ الحشر آیت نمبر 21، کہ پہاڑوں کو ہلا دے، اور کہاں قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کہ اتنے بھاری پر جلال پر وقار کلام کو سہارنے کی صلاحیت قلب محمدی کو رب العالمین نے عطا فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر قرآن رسول اللہ کی عظمت کے ذیل میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے جو کلام آپ پر نازل فرمایا وہ قیامت تک محفوظ رہے گا. سورہ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کسی پچھلے رسول پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، مگر آخری کلام قرآن مبین جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، رب العالمین نے قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. پھر جس اللہ نے آخری کلام عطا کیا اسی اللہ نے آپ پر دین کو مکمل فرما دیا. یہ اعلان پچھلے کسی رسول کے لیے نہ ہوا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کا نزول، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے لوگوں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. یہ عظمت بھی رسول اللہ پر آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو حاصل ہوئی کہ دین کی تکمیل کا اعلان صرف آپ پر آ کر کیا اللہ رب العالمین نے۔ پھر کہیں قرآن یوں بیان کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 113 میں، ان فضلہ کان علیک عظیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو آپ کے رب کا فضل عظیم ہے، قرآن آپ کو عطا ہوا، دین کی تکمیل آپ پر ہوئی، سب سے بڑی امت آپ کی، امتوں میں سے سب سے زیادہ جس امت کی صفیں جنت میں ہوں گی وہ آپ کی، کوثر کے عطا کیے جانے کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ وہ آپ پر، تو سب سے بڑھ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا فضل آپ کی ذات مبارک پر ہوا۔ پھر رب العالمین نے آپ کے رسالت کو یونیورسل کر دیا، عالمگیر کر دیا، قرآن نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پچھلے رسول کہا کرتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، سورہ اعراف آیت 59 نوح علیہ السلام کے الفاظ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، پچھلے رسول ایک قوم کی طرف ہوا کرتے تھے، رسول اللہ سے کہلوایا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو، پچھلے رسولوں کی رسالت مخصوص وقت علاقے قوم کے لیے ہوتی تھی، رسول اللہ کی رسالت یونیورسل ہے، عالمگیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہوئے رب نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ ذرا گہرائی میں اترے تو مشکل ہے اس کا ادراک کرنا، اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ تو وہاں تک چلے گئے جس سے آگے جبرائیل نہ جا سکے، معراج کا واقعہ، یا رسول اللہ اس سے آگے میں بڑھا تو میرے بھی قدم، میرے بھی پر جل جائیں گے، کیا وہ عالمین کے معاملات دیگر ہوں گے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے سورہ انشراح آخری پارہ آیت نمبر 4، ورفعنا لك ذکرت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ ذکر بلند فرما دیا نا، ورفعنا لك ذکرك، اے نبی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، یہ کس قدر التفات ہے اللہ کا اپنے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا اعجاز دیکھ لیجئے، کوئی وقت نہیں جہاں زمین پر کہیں سورج طلوع یا غروب نہ ہوتا ہو، کوئی وقت نہیں جہاں زمین کے کسی حصے میں اذان اقامت اور نماز کا اہتمام نہ ہوتا ہو، کوئی وقت نہیں جب رب کی توحید کے بیان کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی نہ دی جاتی ہو، کوئی وقت نہیں کہ جب اللہ کی تکبیر بلند ہونے کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے نمازوں میں یا ادر وائز محمد کریم پر پیش نہ کیے جاتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہیں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، یہ حوض کوثر بھی ہے اولا، اور اسی کے ذیل میں تمام خیر خوبیاں کمال کثرتیں، خیر کی خوبیوں کی کمال کی صفات کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی طرف سے عطا کر دی گئی، اور رب العالمین آپ کے بھیجے جانے کو اپنے احسان کے طور پر اظہار کرتا ہے اہل ایمان پر۔ لفظ جتانا اگر استعمال کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر میرے جملے کی ترجمانی ہو جائے گی، اللہ نے جتایا ہے اپنا یہ احسان، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ان کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ آج ہمارا اس وقت نشست کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 10 عنوانات کے تحت ہم قرآن حکیم کی آیات کو صرف اشارتاً دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس لیے اسلوب اختیار کیا گیا کہ ہم کیا اللہ کے رسول کی شان بیان کر سکتے ہیں، ہم سے تو غلطی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، تو رب العالمین جو خالق ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے کلام سے کچھ اشارے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی بات مکمل ہوئی کسی درجے میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان آیات قرآنی کی روشنی میں۔ میں تمام آیتیں آپ کو سنا بھی نہیں رہا، سب کا ترجمہ بھی نہیں رکھ رہا، عنوانات کے تحت چند باتیں جو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پانچویں بات، رب العالمین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معلم بنا کر پیش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حیثیت اور اہمیت ہے معلم قرآن کی۔ مثال کے طور پر چار مرتبہ ایک ہی الفاظ قرآن نے استعمال فرمائے، سورہ البقرہ آیت نمبر 129، پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 پھر سورہ آل عمران آیت 164 اور پھر سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ چاروں مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بنیادی ذمہ داریوں کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے الفاظ۔ رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کا تذکیہ فرماتے اور کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے، اس کی تشریح کرتے، اس کو الیبوریٹ کرتے، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تلاوت کرنا ایک ذمہ داری ہے، تعلیم دینا دوسری ذمہ داری ہے۔ الفاظ قرآن کی تلاوت بھی آپ نے فرمائی، ایک ذمہ داری، الفاظ قرآن کی تعلیم، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی الیبوریشن آپ نے دی، یہ دوسری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات چار مرتبہ قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ پھر کبھی قرآن آپ کو یوں فرماتا ہے کہ آپ ہی بیان کریں گے اے نبی اس قرآن کی تشریح کو لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پر قرآن نے فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر الذکر یہ قرآن نازل فرمایا آپ پر تاکہ آپ لِتُبَيِّن بَيِّن کریں، الیبوریٹ کریں، ایکسپلین کریں، واضح کریں، تشریح کریں لوگوں کے لیے کہ کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کتاب بھی بھیجی اور صاحب کتاب کو بھی بھیجا، اب وہ بتائیں گے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے کیا اور کیسے چاہتا ہے۔ اور یہ بیان جو کہ تشریح ہے قرآن کی، جس کو ہم لوگ عام الفاظ میں سنت و حدیث رسول کہہ دیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ذیل میں سیرت کی بات بھی آ جایا کرتی۔ تو یہ جو تشریح ہے قرآن حکیم کی، یہ تشریح بھی اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 16-19 میں، وہاں ذکر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم قرآن پڑھائیں گے بھی آپ کو اور ہم قرآن کو جمع بھی فرما دیں گے، حفاظت بھی کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے سورۃ القیامہ آیت نمبر 19 میں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن حکیم کا بیان، پھر اس قرآن حکیم کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ بیان کہتے ہیں نا ایکسپلینیشن کو۔ ایک استاد کلاس میں آتا ہے، وہ ایک ٹیکسٹ بک نکلواتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، وہ ٹیکسٹ بک کھولی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 56 نکال دو، نکال لیا جاتا ہے، چلو بیٹا دو پیراگراف اور وہ پڑھ لیتا ہے، یہ تو پڑھ دیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اب وہ اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تشریح ہے بیان، اور یہ تشریح بیان دس از اپارٹ فرام دا ورڈز آف دا ٹیکسٹ بک۔ جو ٹیچر الیبوریشن دے رہا ہے وہ تو ٹیکسٹ بک کے علاوہ کوئی شے ہے نا، یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی تشریح۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی میں دوں گا، سورۃ القیامہ آیت نمبر 19، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان، اس کی الیبوریشن، اس کی تشریح، اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ ہاں ذمے اللہ کے ہے الفاظ کا عطا کیا جانا، ذمے اللہ کے ہے الفاظ کی وضاحت کا عطا کیا جانا، مگر اللہ نے قرآن قلب محمدی پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں قرآن کے الفاظ بھی منتقل فرمائے اور انہوں نے ہی ہمیں قرآن کی تشریح بھی منتقل فرمائی ہے۔ الحمدللہ پانچ باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات اس وقت ہم نے جو مکمل کی وہ کیا، اللہ کے رسول معلم قرآن ہیں، قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت، قرآن کی لیبریشن، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری۔ چھٹی بات، اللہ کے رسول کی زندگی تمام تر وحی کے مطابق ہے۔ اس پوری کائنات میں اب جس ذات کے متعلق 100% شیورٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہو کہ وہ زندگی، ان کی زندگی 100% ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے، تو وہ ذات سرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ جن کا ایک ایک پل ایک ایک فریکشن آف سیکنڈ وحی الہی کے تابع ہے. آئیے اس کے لیے چند آیات قرآن کی مثال کے طور پر قرآن بیان کرتا ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4, سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4, ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے. یہی قرآن کہتا ہے کہ اقوال سے بڑھ کر افعال بھی اعمال بھی وحی کے تابع ہیں. قرآن نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 203, ان اتبعوا الا ما یوحا الی. یہ بات کئی مرتبہ قرآن میں آئی, سورہ اعراف 203 آیت نمبر میں بھی ہے. اے نبی فرما دیجئے میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں, اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو گویا آپ کا قول بھی اللہ کی وحی کتاب ہے اور آپ کا عمل بھی اللہ کی وحی کتاب ہے. اہل علم موجود ہیں قرآن حکیم میں 4-5 مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوالوں سے توجہ دلائی گئی. یہ توجہ دلانا بتاتا ہے کہ آپ اللہ کی نگرانی میں ہیں, ڈیوائن سپرویژن میں ہیں, تبھی تو اللہ توجہ دلا رہا ہے. تو ان آیات کا حاصل آپ کا ہر قول اللہ کی وحی کے تابع اور آپ کا ہر عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے تابع ہے. پھر قرآن حکیم تو رسول اللہ کی حیات طیبہ کو آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. 40 برس تک گواہی پہلے آئی ہے اور دعوت اس کے بعد آئی. صادق اور امین کہا نا لوگوں نے, تو جب آپ نے دعوت پیش کی اور جو لوگوں نے رد کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا, دیکھو سورہ یونس آیت نمبر 16, سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا, فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. یقینا میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر بسر کر چکا ہوں. افلا تعقلون کا تو عقل سے کام نہیں لیتے. تم نے مجھے صادق کہا, تم نے مجھے امین کہا, تم نے مجھ سے اپنے فیصلے کرائے, اپنی امانتیں رکھوائی, حجر اسود کے نصب کیے جانے کا معاملہ تم نے مجھ سے کرایا. جس نے کبھی بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہ بولا ہو 40 سال تک, کیا وہ اس عمر میں آ کر رب العالمین کے بارے میں تمہارے سامنے جھوٹ بولے گا؟ معاذ اللہ. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو آپ کی 40 برس تک کی حیات طیبہ کو بھی قرآن آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. یہ 6ٹی بات مکمل ہوئی. 7ویں بات ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, وہ بیان کرتے تھے قرآن حکیم کی آخری صورتوں کے حوالے سے. ایک ایک اشارہ فقط کروں گا. قرآن حکیم کی جو آخری 10 سورتیں ہیں بہت جامع ہیں, مختصر مگر بہت جامع ہیں. ان کی اور بھی اہمیت کے پہلو ہیں. اس وقت ایک ہی نقطہ اس میں سے کہ سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ اللہب تک 7 سورتیں ہیں. ان 7 سورتوں میں سیرت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک ایک نقطہ ہمیں عطا فرمایا. سورۃ الفیل ہاتھی والوں کا واقعہ, اللہ کے رسول کی پیدائش کب ہوئی؟ ہاتھی والوں کے واقعے کے ساتھ اسی سال, عام الفیل کہتے ہیں اسے. اس کے بعد سورہ قریش, اللہ کے رسول کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قریش سے. اس کے بعد سورۃ الماعون, اللہ کے رسول جن لوگوں کے درمیان اولاً بھیجے گئے ان کا کردار کتنا گھٹیا تھا, یتیموں کو دھکے دیتے تھے, محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ایسوں میں کام کرنا تھا, ایسوں میں انقلاب برپا کرنا تھا. اس کے بعد سورۃ الکوثر, اللہ کے رسول کی اپنی عظمت کا ان کے مقابلے میں عالم کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر, آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. اس کے بعد سورۃ الکافرون, آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کی دعوت دعوت توحید ہے, اینڈ نو کمپرومائز ود دا باطل, لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین, دعوت توحید. اس کے بعد سورۃ النصر ہے, آپ کی اس دعوت حق کا حسین انجام کیا ہوا؟ ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد سورۃ اللہب, آپ کی دعوت حق اور آپ کی جد و جہد کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب. یہ چھوٹا سا تجزیہ ہے کیونکہ آج موضوع اس وقت نشست کا کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن. تو یہ بھی حکمت کا پہلو سامنے آیا کہ آخری سورتوں میں جہاں اور جامع مضامین قرآن نے عطا کیے, وہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نقطہ بھی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. 8ویں بات, اللہ کے رسول کا اخلاق و کردار, اللہ کے رسول کی اطاعت کی اہمیت, اللہ کے رسول کی اتباع کی اہمیت. یہ ہے عملی میدان آپ کے میرے لیے. اللہ کے رسول کی تو عظمت ہے جو کہ ہے, اللہ کے رسول کی بلندیاں ہیں جو کہ ہیں آپ کے اور میرے لیے عملاً کیا ہے، ان کی وہ حیات طیبہ جو عملاً آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے، یہ عملی پہلو ہے، یہ عملی میدان. اب ہمارا آٹھواں نقطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے چند آیات قرآنی کا جائزہ. مثلاً کیا گواہی دے گا نچھے رسول اللہ کے بارے میں، کیا گواہی دے گا لیمنٹائن رسول اللہ کے بارے میں، کیا گواہی دے گا برناڈ شاہ رسول اللہ کے بارے میں، کیا گواہی دے گا مائیکل ایش ہارٹ رسول اللہ کے بارے میں، ہم اعتبار نہیں کر سکتے، کافر ہیں. لیکن ساری کائنات کا خالق کیا گواہی دیتا، اس سے بڑھ کر کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی گواہی ہے نہیں، اور رسول اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے فرمایا سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. مگر میں دوبارہ چاہوں گا دہرا لیں، یہ آیات قرآنی کس کا کلام ہے؟ یہ رب العالمین کا. بی سیریس، کوئی مجھے تشریح کی ضرورت نہیں، بس بات آ رہی کہ رب العالمین کیا کہتا چلا جا رہا ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں آپ کے سامنے نکات کی صورت میں رکھ رہا ہوں. آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. کبھی قرآن فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ساری دنیا پتہ نہیں کس چیز کو بہترین کہے، رول ماڈل کہے، لائف ٹائم اچیور کہے، اچیومنٹ ہو گئی. نو، رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی اللہ یہ فرماتا ہے 11 مرتبہ قرآن میں، مثلاً سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بات 11 مرتبہ قرآن میں ہے، اور سورہ تغابن کی آیت 12 میں ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تاہم قرآن یہ بھی کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. کبھی مطلق یعنی ایبسولوٹلی رسول کے حکم کو ماننے کا قرآن حکم دیتا ہے. قرآن نے فرمایا سورۃ الحشر آیت نمبر 7 ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جس بات کا حکم دے اس بات کو لے لو، اس حکم کو مانو، اور جس کام سے جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ. کبھی قرآن کہتا ہے اپنے معاملات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے معاملات کو رسول اور اللہ سے آگے نہ بڑھانا، بلکہ ترتیب یوں کر لے اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھانا، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھانا. سورہ حجرات آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. جہاں باؤنڈری سیٹ کر دی اس کے اندر رہو، جہاں حدود متعین کر دی اس کے اندر رہو، جہاں فیصلہ کر دیا تمہاری چاہت ختم ہو جانی چاہیے، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ نساء، معاف کیجئے گا سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو اب کسی مومن کے لیے کوئی اختیار نہیں بچا، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ، کہ اب کوئی اختیار ہے کہ میں اپنی مرضی پر عمل کروں. نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اب کسی مومن کا کوئی اختیار نہیں کہ اب اپنی مرضی پر وہ عمل کرے. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول سے کہلوایا کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی تم سے محبت فرمائے گا. کبھی کہا گیا اللہ اکبر، ہدایت ہم چاہتے ہیں نا، اللہ نے کیا جوڑا اپنے رسول کے ساتھ ہدایت کے معاملے کو، صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آراف آیت نمبر 158 فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے، ان کی اتباع کرو تو تمہیں ہدایت ملے گی. اور حد یہ کہ قرآن نے فرما دیا سورہ النساء آیت نمبر 42 میں کہ کفر کرنا اور رسول کی نافرمانی کرنا برابر ہے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، اس دن کافر اور رسول کے باغی و نافرمان تمنا کریں گے مٹی ان پر برابر کر دی جائے. حقیقت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے کفر کرنا اور رسول کی نافرمانی کرنا، یہ دونوں بالکل برابر باتیں ہیں. میں صرف اہمیت اور آپ کے سامنے آیات کے حوالے رکھ رہا ہوں. یہ آٹھویں بات مکمل ہوئی اللہ کے رسول کا کردار، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اتباع کے ضمن. نبی بات، اللہ کے رسول کا مشن کیا ہے، اللہ کے رسول کی جد و جہد کیا ہے، 23 برس کہاں لگے آپ کے، قرآن سے پوچھتے ہیں. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت 108 ادعو الی اللہ، یہ تو میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. کبھی قرآن فرماتا ہے سورہ مدثر میں دعوت دین کے حوالے سے، قم فانذر، اے نبی کھڑے ہوئیے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. کبھی قرآن فرماتا ہے سورہ عذاب آیت نمبر 45-46 میں، 45-46 میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہ ساری آیات اللہ کے رسول کے مشن سے متعلق، دعوت دین کا مشن. کبھی قرآن رسول اللہ کی یہ صفت یا ذمہ داری بھی بیان کرتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. سورہ آراف آیت 157 میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، رسول اللہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. کبھی مشن کے ضمن میں قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کو عدل کے نفاذ کے لیے بھیجا گیا، یہ ہے انقلابی تصور سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، 23 برس کی جد و جہد میں یہ مقصود تھا. سورہ شورا آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. 23 برس کی زندگی اس اچیومنٹ کے لیے دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو لوگوں کو عدل میں اثر آئے گا. کبھی قرآن اللہ کے رسول کا یہ مشن بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو. ممکن نہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننے والا کوئی سامع ہو یا ان کا شاگرد ہو اور اس کو آیت یاد نہ ہو. سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق مکمل نظام زندگی دی، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام دے کر، لیظهره علی الدین کلی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. یہ انقلابی مشن ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو سیرت کا فلسفہ سمجھ آئے، ورنہ سیرت کا بیان بھی دین اسلام کے محدود تصور کی طرح محدود رہ جائے گا جو آج ہمارے محدود ہو چکا ہے. اور اللہ رب العالمین اب یہ تقاضا ہم سے کرتا ہے، دسویں اور آخری بات کر رہا ہوں اس نشست کی، دسویں بات کیا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ سارا تو سنتے تو ہو، رسول پر ایمان، رسول کی عصمت، رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع، رسول کا مشن، رسول کی محنت، رسول کی جد و جہد، رسول کی زندگی، رسول کی سیرت. Where do you stand? تم کہاں کھڑے ہو اس حوالے سے؟ رسول کی تو عظمت ہے وہ ہے، رسول کی سیرت کی عظمت ہے وہ ہے، رسول کی زندگی تھی وہ گزر گئی، تمہارے سامنے ریکارڈ پر موجود ہے. Where do you stand? یہ آپ کے لیے میری کوشچن، یہ دسویں اور آخری بات کر رہا ہوں. آج ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان کا عالم کیسا ہے، دل سے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی تعظیم ہم نے پڑھ لیا. آج اللہ کے رسول کی اطاعت کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی ہے، یا ان کے احکامات کو پامال کر رہی امت پر سے کچھ ڈال لیں؟ آج اللہ کے رسول کی سنت کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے کہ نہیں؟ آج اللہ کے نبی کی اتباع، ایک ایک عمل کی، ایک ایک ادا کی، حتی الامکان کوشش کرنا پیروی کی، یہ ہمارے پیش نظر ہے کہ نہیں؟ آج ہماری صبح سے لے کے رات تک کے معمولات، دنیا میں آنکھ کھلنے سے لے کے دنیا میں آنکھ بند ہونے تک کے معمولات، کیا اس میں ہمیں یہ طلب و تڑپ ہے کہ رسول اللہ کے اسوہ کو سامنے رکھ کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں؟ آج رسول اللہ کا لایا ہوا دین مغلوب ہے. اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس، وہ آج غریب الغربا ہے. اس دین کی مغلوبیت پر اس امت کو کوئی کوڑن ہے کہ نہیں؟ اور جو رسول اللہ کا مشن تھا، کہیں طائف کی گلیوں میں بہتا ہوا خون مبارک ترین خون اس کائنات کا، کہیں احد کا میدان رنگین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس مبارک ترین خون سے، اور آپ کے 259 مقدس صحابہ کی جانوں کے نذرانے اس دین حق کی دعوت کے دوران، اس دین حق کی نفاذ کی جد و جہد کے دوران جاتی ہوئی قربان ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، آج امتیوں کو اس مشن سے، اس محنت سے، اس جد و جہد سے کوئی نسبت ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.